یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین،
رہے گا دین محمد حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ محمد وارو. سورۃ الحدید آیت نمبر 25، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیاں یعنی معجزات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر زندگی گزاریں، معاشرے عدل پر چلیں، اور ہم نے لوہا حدید نازل کیا جس میں شدید سختی ہے، لڑائی کا جنگ کا سامان ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے منفعت کے اسباب ہیں، اس میں لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج بھی ہماری زندگی میں جن چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں لوہے کا کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لوہے کو نکال لیں انسانی زندگی سے تو بہت ساری چیزوں سے انسان محروم ہو جائے گا. تو ایک تو فرمایا کہ اس میں شدید سختی ہے، جنگ ہے، خاص طور پر ذکر کیا اس لیے کہ جنگیں آزادوں کو غلام اور غلاموں کو آزاد بنا دیتی ہیں، حکمرانوں کو محکوم اور محکوموں کو حکمران بنا دیتی ہیں جنگیں. اور جنگوں میں بنیادی ترین چیز جو اسلحے کے طور پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ لوہے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ومنافع للناس، اور ہم نے عرض کیا تھا کل، خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے کہ جو صرف سنتے نہیں ہیں بعد میں جا کے دیکھتے بھی ہیں. تو ایک مومن نے مجھے میسج کیا کہ آپ جب ترجمہ کر رہے تھے بعد میں تو ومنافع للناس چھوڑ گئے تھے، تو خداوند عالم انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہم سب کو جو سنتے ہیں اگر اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کا یہ حصہ زیادہ تر تاجر لوگ اپنی دکانوں میں لکھتے ہیں، فيه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس, تاکہ رزق میں برکت ہو. لوہے کی دکان ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا. لیکن اللہ نے زیادہ زور اگلی بات پہ دیا کہ یہ کیوں کیا ہے, لوہا کیوں نازل کیا. دیکھیے بہت خوبصورت ہے اور مربوط ہیں قرآن کی باتیں آپس میں. اللہ سے بہتر کون کلام کرے گا اور کون بیان کرے گا. پہلے حصے میں انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بتایا, اور دوسرے حصے میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ جو انبیاء کی تحریک ہے اور انبیاء کے وارثوں کی جو تحریک ہے, یہ بعض اوقات جب ضرورت پڑ جائے تو پھر اگرچہ عام حالات میں ان سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہوتا, عام حالات میں اللہ کے خاص بندوں سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اللہ کے خاص بندوں سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان تحریکوں کو جنگ لڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. رحمت للعالمین سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی رحمت والا نہیں ہے. لیکن کتنی جنگوں میں سالار لشکر تھے رسول اللہ, اور قرآن مجید کی آپ آیات پڑھیں تو دشمنوں کو کیسے مارنا ہے, کہاں وار کرنا ہے, یہ بھی اللہ خود بتا رہا ہے. یعنی جہاں نرم دلی اور معاف کرنے کی اور احسان کرنے کی تعلیم دی ہے قرآن نے, وہیں پر جب وقت آ جاتا ہے انسان پر جنگ کا, دشمن طاقتور ہے, ظالم ہے, ہٹ دھرم ہے, نہیں مان رہا, تجاوز سے باز نہیں آتا, اب وہاں پہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھیگی بلی بن کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ بد دعائیں دو اس کو, وہاں پہ قرآن کی فلان صورت پڑھ کر اور ادھر پھونکے مارو وہ خود ہی جل کے بھسم ہو جائے گا, یہ نہیں کہتا قرآن. قرآن کہتا ہے نکلو. سورہ توبہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, کن سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھیوں سے جو ایمان لا چکے ہیں, مدینہ میں ہیں, رسول اللہ بھی موجود ہیں, رسول اللہ غزوہ تبوک کے لیے دعوت دے رہے ہیں جہاد کی, لوگ نہیں نکل رہے, سستی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کوئی بات نہیں, تم جنگ پہ نہ جاؤ, یہاں بیٹھ کر اتنے ہزار رکعت نماز پڑھو دشمن خود ہی بھاگ جائے گا, نہیں کہتا. کیا کہتا ہے ان کو؟ ساری ان کی فضیلتوں کے باوجود رسول اللہ کی روز زیارت کرتے ہیں, رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں, اس سے پہلے کئی جنگوں میں بھی جا چکے ہیں, لیکن جب تک اینڈ تک نہ پہنچ جائے, اختتام تک کام پورا نہ ہو جائے, انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے پہلے اتنی زحمت کی ہے اب نہ بھی کروں تو کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ کا جنگوں میں ساتھ دینے والا مولا علی کے زمانے میں کہے میں نے رسول اللہ کے ساتھ اتنی جنگیں کی ہیں, علی کا ساتھ نہ بھی دوں تو کچھ نہیں ہوگا, یہ قرآن قبول نہیں کرتا, یہ اللہ قبول نہیں کرتا. ان سابقہ جنگوں میں حصہ لینے والوں سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے. اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑو تو تم بھاری ہو کے زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو, بیٹھ جاتے ہو, کیوں نہیں نکلتے. جب نکلنے کا وقت ہے تو پھر وظیفوں کا وقت نہیں ہے, پھر آلٹرنیٹس کا وقت نہیں ہے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے, کیوں نہیں نکل رہے؟ اَرَضِیْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ, کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے, اس پہ خوش ہو, آخرت ملے گی رسول کے ساتھ جانے میں, جہاد کرنے میں, جب وہ ٹائم آ گیا ہے اب تم بیٹھے رہو گے, اس کا مطلب ہے خراب ہو گئے, اندر خرابی ہو گئی, دنیا زیادہ پیاری لگنے لگی ہے اللہ کے راستے میں جہاد سے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو انبیاء کی تحریکوں کو جہاد کی ضرورت جب پڑتی ہے وہاں پر جہاد ضروری ہو جاتا ہے, جب میدان میں نکلنا ہو, جب سڑکوں پہ نکلنا ہو, وہاں پر نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. وہاں پر بہانے بنانے والے اگر اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر, اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, ٹیلے پہ چڑھ کر امام حسین کے لیے دعائیں مانگ کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے, لیکن یہ دعائیں اس حادثے کو ہونے سے نہ روک سکی. یہ دعائیں, جو دعا بغیر عمل کے ہو, بغیر اپنی ڈیوٹی کو انجام دیے جو دعائیں مانگی جائیں, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. میرے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے, الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر, وہ شخص کے جو بغیر عمل کیے اللہ سے دعا مانگتا ہے, جس کام کے لیے دعا مانگتا ہے اس میں خود بھی کر سکتا ہے, جو عمل اس نے کرنا ہے وہ نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا. اور آپ کو پتہ ہے بغیر کمان کے تیر نہیں چلا کرتے, نشانے پر نہیں پہنچا کرتے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے. تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب پر ایمان رکھتے ہوئے, یعنی اللہ کے ان غیب کے وعدوں پر ایمان لا کر کون اس کے رسول کی, رسولوں کی اور اس کی مدد کرتا ہے. ورنہ اللہ, ان اللہ قوی عزیز, اللہ طاقتور بھی ہے, اور عزیز کا معنی ہوتا ہے ایسا غالب آنے والا کہ پھر جس پر کوئی غالب نہ آ سکے, جس کو کوئی روک نہ سکے, جس کے ارادوں کو کوئی تبدیل نہ کر سکے. توجہ فرمائیے, اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور آپ کو توجہ دلانی ہے توحید اور نظام توحید کے بارے میں. یہ بار بار میں تکرار کیوں کرتا ہوں اور ہمارا موضوع کیوں ہے حسین علم بردار نظام توحید, یاد رکھی, جب تک توحید اور پھر اس کے بعد نظام توحید کی سمجھ نہیں آئے گی, امام حسین کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آیات قرآن سے آپ کی خدمت میں توحید اور اس کے نظام کو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو یا اصلاً وہ افراد ہو, وہ مکتب ہو کہ جو اپنے آپ کو کسی دین کا پابند نہیں سمجھتے, ان سب کے پاس دو چیزیں موجود ہوتی. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو کوئی مکتب, مکتب فکر, اسکول آف تھاٹ وجود میں نہیں آ سکتا. اسلام بھی ایک اسکول آف تھاٹ, ایک مکتب فکر. کیا عرض کیا میں نے, اسلام ہو یا کوئی اور دین ہو یا اصلاً وہ لوگ ہوں جو کہتے ہیں ہم کسی دین کو ہی نہیں مانتے, مادہ پرست ہیں, سوشلسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں مثلاً, ایتھیسٹ ہیں, کوئی بھی ہو, دو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے تصور کائنات. اس کائنات کے بارے میں وہ انسان یا وہ مکتب فکر کیا تصور رکھتا ہے, یہ کائنات کیا چیز ہے, کس نگاہ سے دیکھتا ہے, کیا سمجھتا ہے اس کو. اس تصور کائنات کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دوسری چیز کہ جو در حقیقت اسی تصور کائنات کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے, جیسا تصور کائنات ہوگا وہ دوسری چیز اسی کے مطابق اسی سے وجود میں آئے گی. اور وہ دوسری چیز کیا ہے, اسے کہا جاتا ہے اس مکتب کی یا اس انسان کی آئیڈیالوجی, اس کے نظریات. سادہ سی مثال, ایک انسان کا تصور کائنات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, اور دوسرے کا تصور کائنات یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. اب ان دونوں کے ذہن میں جو نظریات وجود میں آئیں گے فرق ہوں گے, اختلاف ہوگا. اچھا ایک کہتا ہے, توجہ فرمائیے, ایک کہتا ہے کہ کائنات کا خالق ہے لیکن انسانوں کو بنا کر اب اس کا انسانوں کی زندگیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, انسان آزاد ہے جیسے مرضی زندگی گزارے. خوب توجہ فرمائیے. اور دوسرا مکتب اس کا تصور کائنات یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق بھی ہے اور اس کا تعلق بھی ہے, اس نے انسانوں کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس نے انسانوں سے کچھ مطالبے بھی کیے ہیں کہ میں تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ جو کہتا ہے انسان کو بنا کر اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے, اس کے نظریات اور ہوں گے, اور وہ جو کہتا ہے اللہ نے انسانوں سے کچھ مطالبے کیے ہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا, اس کے نظریات عقائد اور ہوں. یہ بات واضح ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلام کا تصور کائنات کیا ہے؟ اسلام کے تصور کائنات کی بنیاد وہ ہے جو میں نے کل آپ کو آیت الکرسی میں بیان کر دیا. اس کائنات کا ایک اکیلا خالق ہے, وہی معبود ہے, اصل اطاعت کا حق بھی اسی کا ہے, اور اس کے بعد وہ پھر جس کو کہے کہ اس کی اطاعت کرو. تمام احکامات کا سر چشمہ, تمام خیرات کا سر چشمہ وہ اکیلی ذات ہے, اور بالآخر تمام کاموں کا انجام فیصلہ بھی اسی کی طرف پلٹایا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور سارے کے سارے امور اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے. اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں آپ کی بات نہیں سن رہے, چھوڑ دیجئے, بے شک اللہ قیامت کے دن ان باتوں کا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیجئے, اللہ فیصلہ کرے گا. پس اسلامی توحیدی تصور کائنات میں کیا ہے؟ ساری کائنات کا ایک خالق ہے, وہی اصل صاحب اقتدار ہے, اسی نے یہ سب کچھ بنایا ہے تاکہ انسانوں کو آزمائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, اللہ نے فرمایا تم میں سے اچھا بہترین عمل کون کرتا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ہزار رکعت نماز پڑھی ہو لیکن کسی کی دو رکعت نماز اس کی ہزار رکعت سے افضل ہو جائے. کثرت نہیں مانگتا, کیفیت مانگتا ہے, کوالٹی مانگتا ہے. احسن عملا, خوبصورت ترین عمل کون کرتا ہے, اور وہ کون کرے گا؟ جو جتنا بامعرفت ہوگا, جو جتنا تصور کائنات جس کا واضح ہوگا اسلام کا, اتنے زیادہ اس کے عمل بھی بہتر سے بہترین کی طرف حرکت کرے. بس ایک طرف اللہ, دوسری طرف تمام مخلوقات جن کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے, کائنات کے ادنا ترین ذرے سے لے کر کائنات کی افضل ترین مخلوق رسول اللہ تک, ان میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کہ ان کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جس میں وہ خود صاحب اختیار ہو, مراد یعنی اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکے. یہ تصور کائنات جب ہو جائے گا, کسی کوئی انسان اس تصور کو اپنا لے گا جو قرآن نے اسے پیش کیا ہے, اب اس کے نتیجے میں اس کے اندر نظریات پیدا ہوں گے. ایک سسٹم نظریات کا, عقائد کا ایک پورا مجموعہ اس کے سامنے آ جائے گا کہ جس کو مثلا انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں. ہر شخص اور ہر مکتب اپنی ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے. اس تصور کائنات کے نتیجے میں وہ دیکھے گا کہ انسان, کامیاب انسان کون ہے. قرآنی تصور کائنات کو ماننے والا وہ کہے گا کامیاب انسان وہ نہیں جو دنیا میں سب کچھ حاصل کر لے, کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے دنیا میں سب کچھ اپنا قربان کر دے لیکن آخرت کی عزت اللہ سے خرید لے, وہ کامیاب ہے. لیکن ایک مادہ پرست تصور رکھنے والا انسان اس کے نزدیک موت سب کچھ ختم کر دے گی. موت کیا کرے گی؟ سب کچھ ختم کر دے گی. تو وہ کامیاب انسان کسے کہے گا؟ وہ کامیاب انسان اسے کہے گا کہ جو اس دنیا کی مادی لذتوں اور آرام و آسائش اور وسائل کو جتنا زیادہ جمع کر لیا ہے اس نے اتنا زیادہ کامیاب ہے. وہ سمجھتا ہے جمع کرنا کامیابی ہے مال کو. قرآن برعکس کہتا ہے کہ یہ مال جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش کا وسیلہ ہے، بلکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تمہارے لیے آزمائش کا وسیلہ ہے. آپ ایک آیت سنتے رہتے ہیں جو کربلا والوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی تصور کائنات اور اسلامی اور قرآنی آئیڈیالوجی. ہم ہیں اس وادی میں، ہم آیت تو پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں امام حسین کے بارے میں، لیکن ہم اس خود اس نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو. آیت کیا کہتی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے، یعنی خدا کے راستے میں ایسے منزلیں آئیں گی دشمن طاقتور ہوگا، تم قلیل ہوگے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، تمہارے پاس کم ہوں گے، لیکن تمہیں بھاگ جانا ہے، تمہیں میدان چھوڑ دینا ہے. نہیں، اگر حسینی ہو تو وہی رہنا ہے. یہ مرحلہ آئے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک، پیاسے بھی اور بھوکے بھی ذبح ہوئے حسین اور حسین کے ساتھ. اس لیے یہ آیت ان کے لیے زیادہ پڑھی جاتی، اگرچہ یہ بہت سارے سال پہلے اتر چکی تھی، لیکن یہ قیامت تک ہے. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے، تمہارے دشمن زیادہ مالدار ہوں. وَالْأَنفُسِ، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم ہوگی. وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے. یہ پھلوں کی کمی اس لیے کہا کہ اس وقت جب یہ آیات اتری تھی بالخصوص سفر وغیرہ میں، مثلا کھجور استعمال ہوتی تھی غذا کے طور پر، بہت غربت کا عالم ہوا کرتا تھا، مال دنیا غذا خوراکیں زیادہ نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان ثمرات کی کمی سے، یہ بھی کم ہوں گے تمہارے پاس، تمہیں آزمائیں گے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو ساتھ نہ جائے اور دعائیں مانگتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے گھر بیٹھ کر. کیا فرمایا؟ وَبَشِّرْ، اب یہاں پر صبر کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرا رسول، ان موقعوں پر، ان آزمائشوں میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. توجہ فرمائیے گا، صبر یہ نہیں ہے کہ جی یزید بہت طاقتور ہے، اس کے پاس فوج بھی زیادہ ہے. امام حسین فرمائے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ہم یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ خود یزید کو دیکھ لے گا. بہت سارے غیر ذمہ دار کام چور لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے اللہ پر ڈال دیتے، اپنے دنیاوی کام ہو اوور ٹائم لگائیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، سفارشیں کرائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، لیکن اگر کام کرنے کا جی نہ چاہے، کوئی الہی کام ہو، ذمہ داری ہو، قومی ذمہ داری ہو، کہیں گے اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ کر لے گا. منافقانہ مزاج رکھتے ہیں دین کے بعد، دنیا کا معاملہ آئے بڑے تیز ہیں، دین کا معاملہ آئے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے آج ان اللہ مع الصابرین کا معنی کیا ہے. سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ تم وہ جو میدان سے بھاگے ہو آئندہ ایسا نہ کرنا، وہاں پہ اللہ تعالی ایک آیت میں یہ فرماتا ہے، صبر کا معنی سمجھیے گا، وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہمارے اس آخری رسول سے پہلے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ان کے ساتھ الہی لوگوں نے، اللہ والوں نے مل کر ان کے ساتھ دشمنان خدا سے قتال کیا، جنگیں کی، اور پھر جنگوں میں کیا ہوا، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس اللہ کے راستے میں جو بھی ان پر ٹوٹ پڑا، جو مصیبتیں آئیں، وہ نرم نہ پڑے، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، کمزوری نہیں دکھائی دشمن کو، وَمَا ضَعُفُوا، نہ ضعیف پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی انہوں نے تھکاوٹ کا اظہار کیا، ڈٹے رہے تمام مشکلات کے باوجود۔ یہ بتا کر اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یحب الصابرین۔ اب دیکھیں صبر کا معنی کیا، کون تمام تر مصیبتوں میں ڈٹے رہنے والے میدان میں، صبر یعنی ڈٹ جانا۔ صبر یہ نہیں ہے گھر بیٹھ کے کہنا اللہ نے جو کرنا کر لے گا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ فبشر الصابرین، کربلا والوں کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت صرف کسی کے مرنے پہ نہیں پڑھی جاتی، قرآن کے لفظ کیا ہے؟ کن کو خوشخبری دے دو؟ کہ جب پھر اس آزمائش میں وہ آ جاتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں، پھر جب کوئی مصیبت ان پر ٹوٹ پڑتی ہے، چاہے کوئی زخم لگے، چاہے ساتھی کوئی شہید ہو جائے، جو بھی مصیبت آتی ہے، اذا اصابتهم مصیبت، ان کے منہ سے ایک انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ سے مراد کہ بھاگ جائیں، میدان چھوڑ دیں، کہتے ہیں انا للہ، کوئی بات نہیں، وہ پہلے چلا گیا، ہم نے بھی پیچھے جانا ہے، لیکن راستہ نہیں چھوڑیں گے، راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ میدان احد میں جب افواہ اڑا دی گئی کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے، تو بہت سارے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ جو چند خالص مجاہدین تھے وہ روک رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہ جنت اس طرف نہیں ہے، جنت اس طرف ہے۔ جن میں سر فہرست امیر المومنین تھے، جدھر بھاگ کے جا رہے ہو جنت ادھر نہیں ہے، جنت ادھر ہے جدھر دشمن کھڑا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ شہید کر دیے گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا، جواب یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، جواب یہ ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ جب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں گے؟ کربلا کے واقعے کی جب خبریں پہنچی ہوں گی شہروں میں، تو بعض بزدلوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، شکر ہے ہم نہیں گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، اور آپس میں بیٹھ کر، وہ جو بیٹھکیں لگتی ہیں اس زمانے میں بھی لگا کرتی تھی، کہتے ہوں گے بڑا سمجھایا ہم نے حسین، مانتا ہی نہیں، بڑا ضدی تھا، جیسے بعض احمق آج بھی یہ باتیں کرتے۔ لیکن حسین کو تو نانا نے پہلے سے خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے سمجھایا، حسین نے ہماری بات نہیں مانی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ حسین نے تو اپنے نانا کی بات مانی، تم کس کی بات مان رہے؟ کل بھی عرض کیا تھا نا، کیسے پھر وہ جوانان جنت کا سردار ہے اپنے نانا کی شریعت کے خلاف چل کر؟ تم بتاؤ گے حسین کو کہ کون؟ آپ کو پتہ حدیث ثقلین مختلف الفاظ میں آئی ہے، کتب اہل سنت میں بھی، ایک جگہ پر یہ الفاظ ہے کہ نہ قرآن کو کچھ سکھانے کی کوشش کرنا، نہ میرے اہل بیت کو کچھ پڑھانے کی کوشش کرنا، یہ دونوں تم سے زیادہ جانتے ہیں دین کو بھی دنیا کو بھی، جو ان سے آگے نکلا وہ بھی ہلاک، جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک، کامیاب وہ ہے جو ان کے ساتھ رہا۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہے معنی صبر۔ بس میں نے عرض کیا کہ جو اس نظام کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کی نگاہیں، کون سی نگاہ؟ یہ آنکھ نہیں، یہ آنکھ تو یہی مادی چیزیں دیکھ سکتی، لیکن اس کی بصیرت پھر اس دنیا سے آگے بھی دیکھتی، اس کی منزل یہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے میری منزل آگے ہے، اور اس منزل پر سب سے بہترین کام میرے لیے اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایک عاشور کے دن امام حسین کے ایک بزرگ بڑی عمر کے صحابی نے اپنے ساتھ والے سے کوئی ایسی بات کی جو جیسے کوئی ہنسی کی بات ہوتی، خوشی کی بات کی، تو انہوں نے تعجب کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خطرناک حالات ہیں اور آپ خوش نظر آ رہے ہیں. جواب کیا ملا؟ یہ ہے توحیدی آئیڈیالوجی. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ سے ملاقات کے جس لمحے کا مجھے انتظار تھا, موت کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ وہ موت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی سمجھدار مریض سے جب کہتا ہے کہ آپریشن کی تھوڑی سی تکلیف کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جائیں گے, اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی, تو ایک سمجھدار بالغ نظر مریض وہ خوش ہوتا ہے کہ میری بیماری کا علاج تو ہے, اس بیماری سے نجات کا راستہ تو ہے. وہ بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے آپریشن سے ڈر لگتا ہے, مجھے انجیکشن لگوانے سے ڈر لگتا ہے, بچہ ہوتا ہے. اس آئیڈیالوجی کو صحیح طرح سے اپنے وجود میں نہ اتارنے والا اسی دنیا کا بچہ رہ جاتا ہے. اسی دنیا کے کھلونے اسے اٹریکٹ کرتے ہیں, اسی کی چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ نہیں بن سکتا جو موت کو سامنے دیکھ کر احساس سے لذت کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لمحے کا جو مجھے, میرے محبوب سے ملاقات کے جس لمحے کا مجھے انتظار تھا, اس کو اتنا قریب دیکھ کر اپنی خوشی پر قابو نہیں پا رہا. اس وادی میں گئے ہم کبھی؟ اس وادی میں آیا ایسا کبھی احساس ہمارے اندر پیدا ہوا؟ یا وہ کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے رسول اگر یہ کہتے ہیں جنت صرف ان کی ہے تو ان سے کہو موت کی تمنا کرے, اور پھر خود ہی بتا دیا کہ یہ دنیا پرست موت کی تمنا نہیں کریں گے, جھوٹ بولتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ توجہ فرمائیں, قرآن مجید میں اصل میں یہودیوں کا بہت ذکر ہے. تو کسی مومن بھائی نے ہمارے کمنٹ کیا کہ یہ تو ہمیں یہودیوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. یہودیوں کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے, خدا نخواستہ, یہ قرآن مجید کی آیات کی عبرت ہے. آیات قرآن کی آپ اچھی آیات کی زد میں آتے ہیں دیکھیں, یا بری جو مذمت والی آیات ہیں, مذمت کر رہی ہیں, ان کی زد میں آتے ہیں. جو قرآن کی جن آیات کی زد میں آتا ہے وہ اسی کیٹیگری کا بندہ ہے. نام رکھ لینے سے اللہ کیٹیگری چینج نہیں کرتا. یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی نام, وہ جو میں آیت آپ کو پہلے سنا رہا تھا, یہودی کہتے ہیں صرف ہم جائیں گے جنت میں, صرف وہ جائے گا جو یہودی ہے, مسیحی کہتے ہیں صرف وہ جائے گا جو مسیحی ہے. اللہ نے فرمایا تھا یہ ان کی بے بنیاد آرزوئیں ہیں. اس کے بعد جب اپنا معیار دیا, اپنا معیار دیا کس کو دیا؟ مسلمانوں کو. تو سب سے بڑھ کر تو پھر مکتب اہل بیت والوں کو وہ معیار اپنانا چاہیے کہ نام سے نام کی طرف نہ جائیں, نام کو پیچھے, پہلے اس معیار کو دیکھیں جو قرآن بتا رہا ہے. اور وہ معیار کیا ہے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبردار, یہ غلط معیار ہے تمہارے کہ نام رکھ لینے سے جنت میں چل, جو تمہاری پارٹی میں آ گیا ظاہری طور پر وہ جنت میں جائے گا, دوسرا نہیں جائے گا. یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے, اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے, اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ نے کسی گروپ کا نام ہی نہیں لیا. بلا من اسلم, یہ اسلم سے ہی لفظ مسلم بنا ہے. مسلم اصل میں صفت کا نام ہے, کسی سیاسی پارٹی کا نام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے آ کر کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا, سورہ حجرات کی آیات اتری کہ اے رسول یہ جو کہہ رہے ہیں, ہم کہنے لگے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے, ہم مومن ہو گئے ہیں. ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے رسول ان سے کہیے قل لم تؤمنوا, کہہ دو اے رسول ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے, ولیکن قولوا اسلمنا, کہو ہم نے ظاہری طور پر سرنڈر کیا ہے, دل سے نہیں مانا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. تم مال غنیمت لینے آئے ہو, تم فائدے اٹھانے آئے ہو, اندر تمہارے داخل نہیں ہو. صحیح مسلم کون ہے؟ اس میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں, لیکن جو ظاہری طور پہ کہے میں مسلمان ہوں, فقہی طور پر اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا, لیکن اللہ کے ہاں کون سے گروپ میں شامل ہے؟ آیات قرآن کو دیکھے یا محمد و آل محمد کے فرمان کو دیکھے, پھر پتہ چلے گا روز قیامت میری کیٹیگری کون سی بننے والی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس توحید پرست, خدا پرست, اس کو بہت سارے سکون دنیا میں مل جاتے ہیں. اس میں سے ایک سکون یہ ہے کہ وہ موت کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ موت کا خوف جو دنیا پرست ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جنہوں نے بہت سارا مال جمع کر لیا ہوتا ہے, جب بھی انہیں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کب مجھے موت آئے گی اور سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والا, حقیقی خدا والا موت کے خوف سے آزاد ہوتا ہے. دنیا پرست اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا, اور حقیقی توحید پرست اس دنیا کو ایک عارضی عبور کی جگہ, کراس کرنے کی جگہ سمجھتا ہے, اور اصل مقام اپنا آخرت میں سمجھتا ہے. بس انشاءاللہ واضح ہے, تصور کائنات اور اس تصور کائنات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی آئیڈیالوجی, اسلام کا تصور کائنات اور اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, خالص جاننے کے لیے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھیں. اللہ کی کتاب پڑھے بغیر قیامت کے دن حسرت کا دن بن جائے گا انسانوں کے لیے, بہت بڑی حسرت کا دن بنے گا اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے کے ساتھ. ہم آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین عرض کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وصیت والا جو امام کا کے الفاظ ہیں ابھی ہم نے تمام نہیں کیے تھے, یہاں تک پہنچے تھے کہ امام نے اپنے قیام کا مقصد خود بتایا. امام نے اپنے قیام کا مقصد خود بتایا, فرمایا کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں, اور اپنے جد یعنی رسول اللہ اور اپنے بابا یعنی علی کی سیرت پر چلوں. خوش نصیب ہیں آپ کہ رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کو اپنے دین کا سرچشمہ مانتے ہیں. آپ شیعہ مکتب کیا ہے؟ مکتب اہل بیت کیا ہے؟ مکتب اہل بیت یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہم ان سے دین لیں گے. کسی کی توہین, یہ اچھا شیوا نہیں ہے, تعلیمات اہل بیت کے خلاف, سیرت اہل بیت کے خلاف. مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے جو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد دین کے معاملے میں اتھارٹی اس گھرانے کے پاس ہے. جب بھی کہیں اختلاف ہو جائے گا, کتب اہل سنت میں یہ روایت آئی ہے کہ میرے اہل بیت میری امت کے اختلاف سے پناہ گاہ ہے. مولا علی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف تم دیکھ رہے ہو لوگوں میں, یہ اختلاف ہوا ہی اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کے بعد دین وہاں سے نہ لیا جہاں سے رسول اللہ نے بتایا تھا. اگر دین وہی سے لیتے جہاں سے رسول اللہ نے بتایا تھا تو یہ امت اختلاف کا شکار نہ ہو. اور یاد رکھیے, جیسے قرآن کی آیات نہیں بدل سکتی نا, ان ہستیوں کے فرمان میں جو بات کی گئی ہے وہ بھی نہیں بدل سکتی. اختلاف تب ختم ہوگا جب امت انہیں وہ مقام دے گی جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا تھا. اور اسی سلسلے میں عرض کر رہا تھا, جب تک حسین سے معافی نہیں مانگتے اور وہ نظریہ نہیں اپناتے اسلام کے اجتماعی نظام کا, اسلام کے حکومتی نظام کا, جب تک وہ معیار نہیں اپناتے جو حسین نے دیا ہے, اور حسین نے وہی معیار دیا جو قرآن نے دیا ہے, جب تک وہ معیار نہیں اپنا لیتے اور الٹی سیدھی تاویلیں کرنے سے باز نہیں آ جاتے, اس امت کی حالت تبدیل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اس وقت تک خدا کسی قوم کی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ کرے, جو خرابیاں کی ہیں ان کی خود اصلاح کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت نازل فرما دیتا. امام فرماتے ہیں, میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اب اگلا جملہ سن لیں, ہر جملے میں آپ کو توحید کی خوشبو آئے گی. امام حسین کی باتیں کہاں سے پھوٹتی ہیں, یہ نور کہاں سے پھوٹتا ہے. فرمایا, فمن قبلنی, یہ میری وصیت ہے, بس جو مجھے قبول کر لے. مجھے قبول کر لے, یہاں پہ اکتفا نہیں کیا, فرمایا فمن قبلنی بقبول الحق, مجھے قبول نہ کرو حق کو قبول کرو. جس کو حق قبول ہے اسے حسین قبول, جسے حسین قبول نہیں گویا اسے حق قبول نہیں, کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کو رسول اللہ نے فرما دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حق اسی طرف پھر جاتا ہے جس طرف علی پھر جائے. صحیح السند اہل سنت کی روایات میں موجود ہے, بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, وہاں پر لفظ قرآن کے ہیں اور قرآن سے بڑا حق اس کائنات میں اور کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, بی بی فرماتی ہے, میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے, اور یہ کبھی, یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس آئے. اسی لیے میرے مولا کو قرآن ناطق کہتے ہیں, کیونکہ وہ وہی بولتے ہیں جو قرآن نے بتایا ہے. آپ دیکھیے حق پرستی کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں حسین. ان کے بابا نے بھی یہی فرمایا تھا, فرمایا تھا پہلے حق کو پہچان لو, اہل حق کو خود بخود دیکھ لو گے, دھوکہ نہیں کھاؤ گے. لیکن اگر معیار لوگوں کو بنا لو گے, ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جاؤ. لیکن جس نے حق, کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں, حق نہیں بدلتا, لوگ بدل جاتے ہیں, حق نہیں بدلتا. آج مثلا ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے, صحیح بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کل کسی وجہ سے غلط بات بھی کر دے. لیکن جس نے اپنے سینے میں اللہ کی کتاب کو جگہ دے دی ہے, وہ اللہ کی کتاب اسے بتائے گی ٹھیک بات کر رہا ہے, اس کی باتیں وہی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اور اگر وہ پلٹا کھائے گا, ٹریک سے اترے گا, وہی آپ کے اندر موجود قرآن آپ کو بتا دے گا اب یہ ٹریک سے اتر گیا, اور کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہ بتا سکے. لہذا امام کیا فرما رہے ہیں, فمن قبلنی بقبول الحق, جس نے مجھے قبول کیا, لیکن کیسے قبول کرو, حق کو پہچان کر مجھے قبول کرو, میں حق پر ہوں. فمن قبلنی بالحق فاللہ اولا بالحق, فوراً اللہ کا نام لے کر, جس نے مجھے حق کے ساتھ قبول کیا تو یاد رکھو اللہ اولا ہے حق کے لیے. کیا مطلب, یعنی حق وہ ہے جو اللہ بتاتا ہے, اور جو اللہ نے بتایا ہے میں اسی راستے پر چل رہا ہوں, بس جس نے میرا ساتھ دیا اس نے اللہ کا ساتھ دیا, جس نے میری مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. آیت قرآن, اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا, اور جس نے میری اس بات کو میری طرف واپس پلٹا دیا, رد کر دیا. حسین فرما رہے ہیں, جس نے میری بات کو میری طرف واپس پلٹا دیا, رد کر دیا, اصبر, میں صبر کروں. اب پھر صبر کا معنی سمجھیے، لوگوں نے رد کی حسین کی بات، لیکن حسین نے صبر کہاں کیا؟ گھر چلے گئے، گھر میں بیٹھ گئے، وہاں پہ اللہ سے گلے شکوے شروع کر دی، یا اللہ یہ لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے، اب میں تو کیا کروں، میرے پاس لوگ ہی نہیں ہیں مثال کے طور پر۔ صبر کا جلوہ دکھایا کربلا میں، اور صبر کی ایسی مثال قائم کر دی۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی ایک رشتہ دار، بیٹا یا کسی بیٹے کا باپ یا کوئی قریبی، اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن آدم سے لے کر خاتم تک اور قیامت تک جتنے قریبی رشتے حسین کے سامنے ذبح کیے گئے، کسی اور کی ایسی آزمائش نہیں دی جو آزمائش حسین نے دی ہے۔ تو پھر سب سے بڑا صابر بھی حسین ہے، ایک کلمہ شکوے کا زبان پر جاری نہیں، ایک کلمہ کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایک کلمہ۔ کون سا کلمہ جاری ہوتا تھا؟ رضن بقضائه وتسلیما لامر، اس کی ذات کے فیصلے پر راضی ہے حسین، راضی ہے حسین۔ یہ کیفیت کیسی ہوتی ہوگی؟ غموں کے پہاڑ ہیں دل حسین میں، لیکن راضی ہے حسین، آنکھوں سے اشک گر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر لائے ہیں۔ آج حسین کے ششماہے کا تذکرہ ہوگا، لیکن شکوہ نہیں ہے خدا سے، کیا عروج ہے، کیا کمال ہے حسین کا۔ رضن بقضائه وتسلیما لامر، حسین کے اس اتمام حجت کے بعد کسی شیعہ کو جو مکتب حسین کو سمجھتا ہے، اس کو کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جتنی مرضی مصیبت آزمائش آ جائے۔ یہ ہے مکتب حسین کی تعلیم۔ بہت اچھا جملہ علماء کرام بولتے ہیں، اور بہت اچھی یہ رسم ہے کہ جب ہمارا کوئی خدا اور توفیق دے اس قوم کو، کہ جب ہمارا کوئی اپنا پیارا دنیا سے جاتا ہے، تو ہم اپنے غم میں غم حسین کو لے آتے ہیں، مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اور غم حسین کی طرف توجہ ہمارے اپنے غموں پر مرہم رکھنے کا باعث بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دل میں غم حسین ہے، اس کے زخموں پر مرہم کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حسین کو سردار انبیاء روئے ہیں، اللہ کے رسول نے امام حسین کی ذات اقدس پر گریہ کیا۔ میں اس جملے کو تمام کر لوں اور پھر ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا، جس نے میری بات کو رد کر دیا، فَأَصْبِرُ، میں صبر کروں گا، یعنی میں میدان میں رہوں گا، میں میدان کو چھوڑوں گا نہیں۔ کب تک؟ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس وقت تک صبر کروں گا جب تک اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیتا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَهَذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي، اور اے میرے بھائی محمد ابن حنفیہ، یہ آپ کو حسین کی وصیت ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور مجھے جتنی بھی توفیق ملی ہے میرے اللہ کی وجہ سے ملی۔ یہ امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ وہ جملہ ہے کہ جو حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بولا تھا۔ قوم نے جب تنگ کرنا شروع کیا، طنز کرنے شروع کیے، تو حضرت شعیب نے کہا تھا، میں تمہارا نقصان تو نہیں کر رہا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا اور کوئی ارادہ نہیں مگر یہ کہ جتنی میری طاقت ہے تمہاری اصلاح کر دوں۔ اور پھر فرمایا تھا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، مجھے کوئی کسی کی طرف سے توفیق نہیں ہے، مگر جو کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر واپس جانا ہے. ہر چیز خدا کی طرف پلٹاتی ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ بھی میرے اللہ کی توفیق ہے. اور اب تم میرا ساتھ نہ دو, میں قلیل تعداد کے ساتھ جا رہا ہوں, میرا توکل اللہ پر ہے. کسی اور پر تکیہ نہیں کرتا اپنے کاموں میں, اللہ پر تکیہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور اگر مجھے مار بھی دیا گیا تو میں نے بالآخر جانا تو اپنے اللہ ہی کے پاس ہے. کون ہے جو خدا کی طرف نہیں جائے؟ سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. اور دسویں محرم الحرام جب آ گئی, عصر عاشور تک ایک ایک کر کے حسین کے سارے سپاہی شہید ہو. اللہ سے اور اپنے امام سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, اور اس آیت کا مصداق قرار پائے جو اتری تو رسول اللہ کے زمانے میں تھی لیکن ہے تا قیامت, دعوت دے رہی ہے انسانوں کو ہر زمانے میں. کون ہے جو مجھ میں شامل ہو جائے؟ کون ہے جو بات یہ آیت کر رہی ہے اپنے آپ کو اس میں شامل کر دے؟ اس میں شامل ہونے والوں کا سردار علی ہے, اس میں شامل ہونے والوں کا سردار حسین ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں, صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھا دیا. ہوں حسین والوں نے, کربلا والوں نے, جن کے عہد پکے نہیں تھے وہ چلے تو تھے ساتھ لیکن راستے میں چھٹ گئے, چھوڑ گئے حسین کو. یہ جو خالص پہنچے تھے, حسین نے اپنی بیعت اٹھا لی, حسین نے چراغ بجھا دیے, لیکن ان میں سے پکے وعدے والے حسین کو چھوڑ کر نہ گئے. عصر عاشور آ گئی, یہ سارے وعدے نبھانے والے وعدے نبھا گئے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ حسین تنہا رہ گئے. بڑا مان تھا حسین کی بہن کو حضرت عباس پر, وہ بھی بازو کٹا کر فرات کے کنارے سو گئے. آج حسین کے اس سپاہی کے ذکر کا دن ہے, رات ہے, کہ جس سپاہی کی عمر سالوں میں نہیں مہینوں میں بتائی جاتی ہے. چھ مہینے کا حسین کا شیر خوار علی اصغر, مقاتل میں لکھا ہے, جب سب شہید ہو گئے اور حسین تنہا رہ گئے, کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کہ حسین کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے, کیا گزر رہی ہوگی حسین کے دل پر. مقاتل میں لکھا ہے, ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے, نظر یمیناً و شمالا, ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا کہ شاید میرے ساتھیوں میں سے کوئی باقی بچا ہو, حرم رسول اللہ کی حفاظت کرنے والوں میں سے کوئی باقی بچا ہو, لیکن جدھر نگاہ اٹھتی یا دشمن نظر آتے یا اپنے ساتھیوں کے لاشیں نظر آتے. عزاداروں, ایک دفعہ حسین نے پھر جنت کی طرف دعوت دی, حل من ناصر ينصر ينصرنا, حل من ذاب يدب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی ہمیں ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت دفاع کرنے والا. شاید وہ جو اللہ کا حکم تھا آخری وقت تک ادا کر رہے تھے, کسی کی ہدایت ہو جائے, کوئی جہنم سے بچ جائے, اگرچہ دشمن ہے ظلم کر چکے ہیں لیکن حکم خدا پر ابھی بھی عمل جاری ہے. کوئی شکی اس طرف سے اس طرف نہ آیا۔ ایک دفعہ حسین نے خیموں سے گریے کی آواز سنی، جلدی سے خیموں کی طرف گئے، سوال کیا کیا ہوا بیبیوں کا گریہ کیوں بلند ہوا؟ عزاداروں کیا جواب ملا؟ فرمایا کہ حسین جب آپ نے استغاثہ کی صدا بلند کی، علی اصغر نے جھولے سے خود کو گرا دیا ہے۔ فرمایا میرے ششماہے کو لاؤ۔ علی اصغر کو لایا گیا۔ مقاتل میں لکھا ہے لانے والی بی بی رباب نہ تھی، لانے والی بی بی رباب نہ تھی، بی بی زینب تھی۔ بی بی زینب لے کر آئی، علی اصغر کو حوالے کیا حسین کے۔ مقاتل نے لکھا کہ حسین اس طرح اٹھا کر چلے دونوں ہاتھوں پر علی اصغر کو کہ دشمن کے لشکر نے سمجھا شاید حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، شاید حسین قرآن کا واسطہ دینا چاہتا ہے، شاید حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ اب جو حسین لشکر کے سامنے آئے، ایک جملہ بولا لعینوں کی طرف رخ کر کے، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ، اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے، فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلَ الصَّغِيرَ، تو اس کم سن بچے پر رحم کر دو۔ اما ترون، عزاداروں جملہ حسین کا سنیے گا، ان کے دلوں پر گویا حسین نے حملہ کیا، شاید کسی دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ فرمایا اما ترون کیف یتلذذ عطشا، دیکھتے نہیں کہ میرا یہ شیر خوار پیاس کی شدت سے کیسے منہ کھولتا بند کرتا ہے۔ عزاداروں ایک عالم نے یہ بیان کیا، لفظ یتلذذ کا معنی بیان کیا۔ فرمایا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس میں ابھی جان زیادہ باقی ہوتی ہے، وہ زور زور سے زمین پر تڑپتی ہے، جب تڑپ تڑپ کر تھک جاتی ہے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے، تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی تو صرف اپنا منہ ادھر ادھر پھیرتی ہے، پھر یہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اتنی طاقت بھی اس میں باقی نہیں رہتی۔ اب آخری مرحلہ جان دینے سے پہلے کیا آتا ہے؟ وہ مچھلی آہستہ آہستہ کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ حسین ان سے کہہ رہے ہیں ارے ظالمو، اس بچے کی حالت تو دیکھو، اس کی ماں اس کو شیر نہیں پلا سکتی، خیموں میں پانی نہیں ہے، اس کا آخری وقت آ گیا، اس کے بدن میں حرکت بھی باقی نہیں ہے، اس مچھلی کی طرح کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا عزاداروں کہ علی اصغر کی اس مظلومیت نے، اس پیاس نے دشمن لشکر پر وہ کام کیا جو شجاع نہ کر سکے۔ ایک دفعہ لشکر میں کھلبلی بچی، لوگوں نے کہنا شروع کیا اس بچے کو پانی پلاؤ، یہ بچہ اس دنیا سے نہ جائے۔ ابن سعد ملعون جب یہ دیکھتا ہے کہ لشکر میں کھلبلی کا عالم ہے، کہنے لگتا ہے اینا ہرملا، اینا اینا ہرملا، وہ لعین ہرملا صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا، یہ کہتا ہے تیر چلا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو روک دے۔ عزاداروں اس لعین نے اس تیر کا انتخاب کیا جو حیوانوں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس مقاتل میں لکھا کہ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تھے، ہر ملا کا تیر آیا، فانقلب الطفل علی یدی الامام، وہ کم سن بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ اس مختصر کرتا ہوں، وقت تمام ہے۔ حسین بچے کو لے کر آئے، کسی شہید کی قبر نہیں بنائی حسین نے، لیکن اس صغیر کی قبر بنا دی کہ یہ صغیر تو باقی مظالم سے بچ جائے۔ حسین نے اپنی تلوار سے قبر کھودی، زینب کھڑی دیکھ رہی ہیں، بچے کو دفنا دیا، سمجھے کہ اس پر ظلم و ستم کا دور تمام ہو گیا، لیکن ایسا نہ تھا۔ 11ویں محرم کی صبح طلوع ہوئی، شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا۔ جب اس لعین ابن سعد نے سب سر دیکھے، اچانک لعین کہتا ہے اس بچے کا سر مجھے دکھائی نہیں دیتا، اس بچے کا سر مجھے لا کر دو۔ عزاداروں ایک ظلم ہوا کربلا کی سرزمین پر، ظالموں نے زمین پر نیزے مارنے شروع کیے، کوئی کہیں نیزہ مارتا ہے، کہیں کہیں نیزہ مارتا ہے، ایک دفعہ چشم فلک نے کیا دیکھا، ایک لعین نے زور سے نیزہ زمین میں مارا، اب جو نیزہ نکالا تو نیزے پر علی اکبر کی کمسن کی لاش تھی، اس لعین نے نیزے پر خنجر چلایا، علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ایک دفعہ بی بی رباب پکاری، ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا شیرخوار بچہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔